ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وعزني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. سورہ بقرہ کے نصف ثانی کے بارے میں یہ بات میں نے متعدد مرتبہ عرض کی ہے کہ اس میں دو مضامین کے سلسلے پہم ساتھ ساتھ چلیں گے. ایک مضمون ہے امت مسلمہ کا فرض منصبی بحیثیت امت مسلمہ، یعنی جو فرائض نبوت و رسالت پہلے انبیاء و رسل ادا کیا کرتے تھے، اب ختم نبوت کے بعد وہ فرائض اس امت کے کاندھے پر آ گئے ہیں بحیثیت مجموعی. خلق خدا کی ہدایت، اللہ کا پیغام اس تک پہنچانا، اللہ کی طرف سے اس پر حجت قائم کر دینا، اتمام حجت، تاکہ لوگ اللہ کے ہاں محاسبہ اخروی کے وقت یہ عذر پیش نہ کر سکیں کہ اللہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ تو کیا چاہتا ہے. یہ کام انبیاء کرتے تھے اور اب ختم نبوت کے بعد اب یہ ذمہ داری ہے امت مسلمہ. اس کے لیے عنوان ہے شہادت علی الناس، لوگوں پر گواہی دے دینا، حجت قائم کر دینا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اے مسلمانوں، ہم نے تمہیں ایک بہترین امت بنایا ہی اس لیے ہے کہ تم تمام لوگوں پر گواہی دو اور رسول تم پر گواہی دے. رسول اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر ٹیسٹیفائی کریں گے کہ اللہ، تیرا جو پیغام مجھ تک آیا تھا بذریعہ وحی، میں نے امت تک پہنچا دیا، جس کی گواہی آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر لے لی 125,000 کے مجمع سے. الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ اور پورے مجمع نے بیک زبان کہا انا نشہد انک قد بلغت و ادیت و نصحت. ہاں حضور، ہم گواہ ہیں، آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق نصیحت ادا کر دیا، حق امانت ادا. تو ایک مضمون تو ہے اس فرض منصبی کو ادا کرنے کے لیے جان اور مال کھپانا، وقت صرف کرنا، اسی کے لیے قرآن کی اصطلاح ہے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں محنت. یہ محنت ظاہر ہے پیسہ صرف کر کے ہوگی، اپنی صلاحیتیں اور قوتیں لگا کر ہوگی، اسی لیے اس کو کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ بالمال والنفس. ایک مضمون تو یہ چلے گا اس سورہ مبارکہ میں. دوسرا مضمون ہے احکام شریعت، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، وراثت کی تقسیم کیسے کرنی ہے، روزے کے کیا احکام ہیں، حج کے کیا مراسم ہیں اور مناسک ہیں، نکاح اور طلاق کے کیا قوانین ہیں. یہ تمام ایک دوسرا سلسلہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ احکام شریعت، اس لیے کہ یہ سورت ہجرت کے بعد پہلی سورت ہے ترتیب نزولی کے اعتبار سے. ہجرت سے پہلے مکے میں مسلمانوں کو اختیار حاصل نہیں تھا، وہاں غلبہ جو ہے وہ کفار و مشرکین کو حاصل تھا. مسلمان بحیثیت ایک جماعت مغلوب تھے، کمزور تھے. بدا الاسلام غریباً، ابھی وہ حالت غربت میں تھا اسلام. مدینے میں اللہ تعالی نے غلبہ عطا کر دیا، اب یہاں اپنا نظام، اپنا قانون، اپنی معاشرت، اپنی تہذیب، اپنے تمدن کو قائم کرنے کا موقع ہوا، لہذا اسی مناسبت سے احکام شریعت کا نزول جو ہے وہ مدنی صورتوں میں شروع ہوا ہے، اس سے پہلے اس کی ضرورت نہیں تھی. تو یہ سلسلے دو چلیں گے مسلسل، بیچ بیچ میں ان دونوں کے کہیں کہیں بڑی جامع قسم کی آیات آئی ہیں، یوں کہیے کہ وہ بڑے پھول ہیں جو اس تانے بانے میں بن دیے گئے، علم اور حکمت کے بڑے قیمتی موتی ہیں. ان میں سے ایک آیت ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ معرفت خداوندی کا ذریعہ کیا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. یہ 20ویں رکوع کی پہلی آیت تھی اور وہ بھی کافی طویل تھی جتنی کہ یہ آیت طویل. اب دوسری آیت جو ہے علم اور حکمت کا ایک بہت بڑا موتی، یہ آیت ہے جسے آیہ بر کا نام دیا جا سکتا ہے. اس کا موضوع ہے نیکی کیا ہے، نیکی کی اصل حقیقت کیا ہے، نیکی کی روح کیا ہے. نیکی کی روح جب کسی انسان کی شخصیت میں سرایت کرتی ہے تو اس کا ظہور کس طریقے سے ہوتا ہے. نیکی کا بیج اگر کسی شخصیت کے اندر جم کر پھوٹتا ہے تو سب سے پہلے کیا چیز ظاہر ہوتی ہے. یہ نیکی کی حقیقت جو ہے ابھی میں عرض کروں گا کہ انتہائی اہم موضوعات میں سے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب سے انسان نے سوچنا شروع کیا ہے، عقلی طور پر بالغ ہوا ہے، جب سے فلسفے کا آغاز ہوا ہے تو فلسفے کا ایک مستقل شعبہ اخلاقیات بھی، خیر و شر کا تصور، اخلاقیات کی بنیاد، اخلاقی ویلیوز مستقل ہیں یا نہیں ہیں. اگر ویلیوز مستقل ہیں بھی تو ان کی قوت نافذہ کون سی ہے. آپ کو یہ تو پتہ لگ گیا کہ سچ بولنا اچھا ہے، لیکن وہ کون سا جذبہ محرکہ ہے جو آپ کو سچ بولنے پر آمادہ کر سکے خواہ اس میں نقصان ہو رہا ہو. یہ تو پتا ہے کہ جھوٹ بولنا برا ہے، لیکن وہ کون سا جذبہ ہے کہ جو آپ کو جھوٹ بولنے سے باز رکھ سکے چاہے جھوٹ بولنے میں فائدہ نظر آ رہا ہو، یہ طاقت کون سی ہے. پھر یہ کہ نیکی کے جو مختلف مظاہر ہوں گے ان میں توازن کیا ہوگا، اور آخری سوال نیکی کے فلسفہ اخلاق کے ضمن میں یہ آتا ہے کہ کسی بھی فلسفہ اخلاق میں خیر اعلی، سمم بونم، ہائیسٹ گڈ کیا ہے. مختلف فلسفوں میں یہ مختلف تصورات ہوں گے کہ سب سے اونچا کام نیکی کا کون سا ہے. تو نیکی سے متعلق اتنے مسائل ہیں کہ جن کا جواب اس ایک آیت میں دیا. یہ ایک قرآن مجید کے انتہائی جامع مقامات میں سے ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو ہمارا منتخب نصاب ہے کہ جو اس پورے سلسلے کی بنیاد ہے، یہ ہمارا درس و تدریس قرآن کا سلسلہ لاہور میں جسے مجھے اب 15 سال ہے جس کا آغاز کیے ہوئے، اس کا جو اس کی اساس ہے وہ مطالعہ قرآن حکیم کا ایک منتخب نصاب ہے جس کا نقطۂ آغاز ہے سورۃ العصر، بڑی جامع سورت. انسان کی نجات اور کامیابی کی شرطیں چار ہیں. زمانے کی قسم ہے تمام انسان ناکام ہونے والے ہیں سوائے ان کے کہ جو چار شرطیں پوری کریں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں امام شافعی فرماتے ہیں کہ لو تدبر الناس هذه السورۃ لوسعتهم، اگر لوگ صرف اس ایک صورت پر تدبر کریں تو یہ ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کافی ہو جائے. بلکہ ایک جملہ تو ان کا مفتی محمد عبدہ نے نقل کیا ہے کہ لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس، اگر قرآن مجید میں سے سوائے سورۃ العصر کے اور کچھ نازل نہ ہوتا تو یہ بھی لوگوں کے لیے کفایت کر جائے. وہ ہے پہلا سبق. اور دوسرا سبق یہ ہے، یہ میں نے اس لیے تذکرہ کیا ہے کہ میری نگاہ میں اس آیہ مبارکہ کی کیا عظمت ہے، کیا اہمیت ہے، اس کی جامعیت، کہ ایک پوری انسانی شخصیت کا حیولہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گا. مثلا علامہ اقبال مرد مومن کی لفظ کا اصطلاح استعمال کرتے ہیں، یا نیٹشے کا سپر مین. تو اسی طریقے سے تصور رکھیے قرآن کا انسان مطلوب، قرآن کیسے انسان چاہتا ہے، ان کے اوصاف کیا ہیں، ان کے خصائص کیا ہیں، ان کا کردار کیا ہے. وہ چیزیں ہیں کہ جو اس ایک آیت میں بڑی جامعیت کے ساتھ آ گئی. ایک بات اس درس کے ضمن میں عرض کیا کرتا ہوں اور اس کا یادہ کر رہا ہوں تاکہ قرآن مجید سے ایک مناسبت پیدا ہو. کہ شاید آپ لوگوں نے بھی کبھی نوٹ کیا ہو اور حیرت ہوئی ہو کہ قرآن مجید میں کوئی آیت تو ایک لفظ کی ہے والعصر، ایک آیت ہو گئی، کہیں صرف حروف مقطعات جو ہے وہ آیت بن جاتے ہیں، الف لام میم آیت ہو گئی، یاسین آیت ہو گئی، اور کہیں ایک ایک آیت آدھے آدھے صفحے پر پھیلی ہوئی، اس میں کئی کئی جملے ہیں. اسی طرح کی آیت آ رہی ہے آیت الکرسی جو 10 جملوں پر مشتمل، پھر اسی صورت میں ایک اور آیت آئے گی 39 رکوع میں آیت دین، قرض کے لین دین کے معاملے میں وہ تقریباً پورے رکوع پر ایک ہی آیت پھیلی. تو یہ جان لیجئے، اب سورۃ العصر تو ایک سورت ہے، یہ ایک آیت ہے، لیکن اگر سطریں گنیں گے تو سورۃ العصر 2 سطروں میں آئے گی اور یہ 6 میں آئے گی. تو اس کے حوالے سے جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں آیتوں کا تعین، آیتوں کا سورتوں کی شکل میں جمع ہونا، یہ کسی گرامر کے اصول پر نہیں ہے، یہ کسی اور منطق کے اصول پر نہیں ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معین کی ہوئی اور آپ کے بتانے سے ہمیں معلوم ہے. ہمارے پاس کوئی اور قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کر معین کریں کہ کیوں نہ اس لیس البرا کو ہم توڑ کر 4 آیتیں بنا دیں، نہیں، یہ امور سب کے سب توقیفی ہیں، یعنی ہمیں تو وقف کرنا پڑے گا، ہمیں رک جانا پڑے گا جیسے کہ بتا دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ گویا کہ قرآن مجید کے ترتیب سے متعلق ایک لفظ جو ہے بڑا اہم ہے، توقیف، وقف کر دینا، روک دینا، کہ اس میں تمہاری منطق، تمہارے حساب کتاب، تمہاری گرامر کے اصولوں کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ تو جیسے کر دیا ہے اور وہ کیا ہے حضور نے، کیا ہے حضرت جبرائیل کے زیر ہدایت و رہنمائی، گویا کہ یہ ترتیب جو ہے در حقیقت لوح محفوظ کی ترتیب ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی ترتیب ہے، اس میں کسی انسانی اجتہاد کو کوئی دخل نہیں. اب ذرا اس آیت کا آپ ترجمہ کیجئے اور اس سے اس کی جو جامعیت ہے اور مضمون کی ہمگیریت ہے اس کا ایک تصور سامنے آ جائے گا. لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو. وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی تو اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یوم آخر پر، وَالْمَلَائِكَتِ، اور فرشتوں پر، وَالْكِتَابِ، اور کتابوں پر، وَالنَّبِيِّينَ، اور انبیاء پر. وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور دیا اس نے مال اس کی محبت کے علی الرغم، مال ہر ایک کو محبوب ہے، اس کے محبوب ہونے کے باوجود وہ مال خرچ کر سکے، کن پر؟ ذوی القربا، رشتہ داروں پر، والیتاما، اور یتیموں پر، والمساکین، اور محتاجوں پر، وابن السبیل، اور مسافر پر، والسائلین، اور دست سوال دراز کرنے والوں پر، وفر رقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں. رقاب جمع رقبہ، رقبہ گردن کو کہتے ہیں، فک و رقبت، گردن کا چھڑا دینا. اس کا عام مفہوم جب قرآن نازل ہوا وہ غلامی سے کسی کو آزاد کرا دینا تھا کہ اس کو اپنے پیسے سے خریدا اور آزاد کر دیا. اور آج کل کے زمانے میں جبکہ غلامی کا وہ نظام کہیں ہوگا شاید کسی ریموٹ کارنر میں دنیا میں اب بھی موجود ہو، کہیں جنوبی امریکہ میں ہو، کہیں وسطی افریقہ میں ہو، اللہ عالم، لیکن بہرحال اب دنیا سے وہ نظام تو ختم ہوا. تو اب اس سے مراد ہوگا کسی شخص کے اگر وہ قرض کے مخمصے میں پھنس جائے، ایسا ہو جاتا ہے کہ بسا اوقات انسان کسی ایسے چکر میں آ جاتا ہے کہ جتنا وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور پھنستا چلا جاتا ہے، تو ایسے کسی شخص کی کوئی لمپ سم امداد ہو جائے کہ اس کو ایک دم اس چکر سے نکال کر پاؤں پر کھڑا کر دیا جائے، تو یہ اب اس کا مصداق ہوگا. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور قائم کرے نماز اور ادا کرے زکات، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور اپنے عہد کے وفا کرنے والے جبکہ باہم کوئی معاہدہ کر لیں، والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، اور خصوصاً صبر کرنے والے فقر و فاقہ میں، تکلیف میں اور جنگ کے وقت، اولئک الذین صدقوا، یہ ہے وہ لوگ کے جو سچے ہیں، اگر نیکی کا یہ دعویٰ کرے تو سچے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی ہیں وہ لوگ کہ جو متقی ہیں. یعنی تقویٰ اور نیکی، نیکی کیا ہے اور نیک کون ہے اور تقویٰ کیا ہے اور متقی کس کو کہا جائے گا، ان سارے تصورات کو درست کر لو. اگر تم نے کسی جزوی سی چیز کو نیکی سمجھا ہوا ہے، کسی صرف ظاہری سے ایک نقشے اور خاکے اور ظاہری سے وضع قطع کو تقویٰ سمجھا ہوا ہے، تو ذرا اپنے ان تمام تصورات کی تصحیح کر لو. یہ ہے تقویٰ، یہ ہے نیکی، اور یہ شخصیت ہے کہ جس کو متقی کہا جائے گا، اور یہ شخصیت ہے کہ جس کو نیک کہا جائے گا. اب میں جیسا کہ ابھی عرض کیا تھا کہ اس مضمون کی اہمیت کی طرف ضرور میں چاہوں گا کہ آپ توجہ کریں. آپ نے خود بھی کبھی دیکھا ہوگا، سوچا ہوگا، مختلف لوگوں کی طرف سے نیکی کے کچھ مختلف تصورات اور معیارات سامنے آتے ہیں. میرا اپنا ایک احساس ہے جو میں بیان کیا کرتا ہوں، آپ بھی اس پر غور کیجئے، کہ جس طریقے سے ہماری یہ مادی زندگی ہے، اس مادی زندگی کے لیے ہوا اور پانی جتنے ضروری ہیں کہ اس کے بغیر زندگی کا تصور نہیں، اسی طرح انسان کی مانوی زندگی کے لیے نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور اختیار کر کے اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا لازمی ہے. ہر شخص یہ کرتا ہے، برے سے برا شخص کرتا ہے، جو گندگیوں میں ملوث ہے وہ بھی کرتا ہے، اس کے بغیر وہ جی نہیں سکتا. وہ ایک شعر ہے، اگرچہ اس مضمون سے تو متعلق نہیں، لیکن شعر بڑا پیارا ہے اور میرا ذہن منتقل ہو گیا تو آپ بھی سن لیجئے کہ بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر شے میں ہے خودی کا، اگر نہ ہو یہ فریب پہم تو دم نکل جائے آدمی کا. یہ انسان کے جینے کے لیے کچھ چیزیں ہیں کہ جو اس کی باطنی زندگی کے لیے ضروری ہیں، انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور اختیار کرے، اس لیے کہ اندر کوئی چیز اللہ نے رکھ دی ہے. جیسے پیاس ہے پانی پینے پر آپ مجبور ہیں، اسی طرح انسانی فطرت کی ایک طلب ہے کہ کوئی نیکی، کوئی خیر، کوئی بھلائی ضرور ہو، اور اس کانشنس کو مطمئن کیا جائے، ضمیر کو مطمئن کیا جائے کہ ہم نے بھی کوئی نیکی کا اہتمام کیا. اور یہ میں نے عرض کیا کہ برے سے برے لوگ. اب مثلاً شروع ہو جائیے کہ وہ لوگ کے جو معاشرے کے اندر وہ طبقہ کے جس کے بارے میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتی، یعنی فاحشہ عورتیں، جسم فروخت کرنے والی عورتیں، اب ان کو بھی بہرحال بہت سے لوگوں کا مشاہدہ ہوگا، محرم آئے ہیں تو وہ کالے کپڑے پہنے ہوئے، سبیلیں لگائی ہوئی ہیں، وہ اس تاجیے کے جلوس میں آگے آگے ہیں، یا یہ کہ اولیاء اللہ کے مزاروں پر حاضری ہو رہی ہے، دھمال کھیلا جا رہا ہے، کوئی نہ کوئی انہوں نے بھی اپنا وہ مطمئن کرتی ہیں اپنے آپ کو کہ یہ تو کوئی ہو گیا حادثہ زندگی میں، کوئی لغزش ہو گئی کہ ہم اس بازار میں لا کر بٹھا دیے گئے، اب ہمارے لیے یہاں سے تو نکلنا ممکن نہیں، یہ تو ہے مجبوری. مجبوری اس معنی میں بھی انسان اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے کہ پیشے میں عیب نہیں رکھیے نہ فرہاد کو نام، اب یہ تو پیشہ ہے، باقی یہ ہے کہ آخر اب انسان ہے، کوئی نہ کوئی خیر، کوئی نیکی، کوئی بھلائی، یہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی صورت میں ہر شخص اختیار کرتا ہے. اس سے ذرا آگے آئے تو ہمارے ہاں وہ جو بستہ الف بستہ بے کے لوگ کہلاتے ہیں، جنہیں ہم ہنڈے کہتے ہیں، اگر کبھی واسطہ پڑا ہو اور قریب سے دیکھنے کا موقع ہوا ہو تو ان کا اپنا ایک ضابطہ اخلاق ہوتا ہے. وہ گنڈا کہ جس کے لیے چھری کسی کے پیٹ میں گھونک دینا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اسے احساس بھی نہیں ہوگا میں نے کوئی برا کام کیا ہے. وہی شخص جو ہے کسی وقت یہ کہتے ہوئے آپ اسے سنیں گے کہ میں زبان دے چکا ہوں، اب پیچھے نہیں ہٹ سکتا، میں اپنی آن پر مر مٹوں گا، لیکن یہ ہے کہ میں اب بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا. ان کے بھی اپنے کچھ معیارات ہیں، کچھ کانسیپٹس ہیں. بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اگر کہیں سڑک پر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو تو ہو سکتا ہے کہ ہم جیسے سفید پوش تو کنی کترا کے نکل جائیں، اور کوئی ہنڈا جو ہے وہ اس مظلوم کی حمایت میں آئے اور اپنی جان پر کھیل جائے. یہ چیزیں کچھ ان کے ہاں ہیں کہ جن کا ان کا اپنا ایک تصور اخلاق اور اس کے اوپر کو پورے اترتے ہیں. اس سے بھی آگے کی بات ہے، اگرچہ لطیفے کی حد تک بات پہنچ جائے گی، کہ جیب کتروں کا اپنا ایک ضابطہ اخلاق. ایک استاد ہوتا ہے، اس کے شاگرد ہوتے ہیں، علاقے تقسیم ہیں، اور دن بھر کی جو کمائی ہے اس شاگرد نے اگر لا کر اپنے استاد کے سامنے نہیں رکھ دیے تو وہ بے ایمان کہلاتا ہے. یعنی جیب کاٹنا جو ہے وہ تو پیشہ ہے. پھر وہی بات ہو جائے گی کہ پیشے میں عیب نہیں رکھیے نہ فرہاد کو نام، لیکن بے ایمانی یہ ہوگی کہ اس شاگرد نے اگر دن بھر کی کمائی اپنے استاد کے سامنے لا کر نہیں رکھیے تو وہ بے ایمان. یہ تو میں نے کچھ ایکسٹریم مثالیں دی ہیں، ذرا طبقاتی سطح پر آئیے. ہمارا ایک خاص مذہبی حلقے کا تصور نیکی ہے، اس میں عبادات مقدم ہے، بڑی اہمیت ہے. نماز میں ذرا ادھر سے ادھر ہو گیا تو سخت بے چینی ہو جائے گی، سخت پریشانی ہو جائے گی. اس میں ہاتھ یہاں کے یہاں بدے دیکھ لیے تو محسوس ہوگا یہ اور ہے میں اور ہوں، یعنی حس بڑی بیدار. روزے کے معاملے میں کہیں ادھر سے ادھر نہ ہو جائے، بلکہ سخت دھوپ ہے اور سفر بھی کرنا ہے، لیکن وہ تقوی جو ہے ان کا وہ روزہ ہم نہیں چھوڑیں گے. بخار 104 ہوا ہوا ہے، نہیں روزہ نہیں ترک نہیں کریں گے. اور وہی شخص ہے جو بلیک مارکیٹنگ کر رہا ہے، وہی شخص ہے جو سودی کاروبار لین دین کر رہا ہے، وہی شخص ہے جو دھوکہ دے رہا ہے، وہی شخص ہے کہ سارا اکاؤنٹ اس نے غلط رکھا ہے، ٹیکس ایویژن ہے، خوب جھوٹ بولتا ہے، رشوتیں دیتا ہے، اس میں اسے کوئی بات نہیں. یہ ایک تصور نیکی ہمارے ہاں ہے کہ جس میں وہ عبادات اور وہ ریچولز، وہ رسومات جو ہیں، ان کی تو بڑی مضبوطی کے ساتھ عضو علیہ بن نواز انہیں تو دانتوں کے ساتھ پکڑ کے رکھیں گے. لیکن یہ وہ ہے طبقہ جس کے بارے میں حضرت مسیح نے فرمایا، اس لیے کہ یہ کیفیت یہود کے جو علماء تھے، یہود کے جو مولوی تھے، ان میں یہ اپنے عروج پر تھی، ان سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. ویسے تو ہمارے علماء نے بھی اور ہمارے مولویوں نے بھی کسر نہیں چھوڑی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال الفضل للمتقدمی، جہاں وہ پہنچ گئے تھے، واقعہ یہ ہے کہ ماننا پڑے گا کہ انہوں نے اس سلسلے میں آخری حدوں کو چھوا تھا. تو حضرت مسیح کے الفاظ بھی یہ آتے ہیں کہ تم مچھر چھانتے ہو، سموچے اونٹ نکل جاتے ہو. یہ جو محاورے جو ہماری اردو زبان میں بھی، یہ ضرب الامثال کے طور پر یہ حضرت مسیح کے الفاظ. تمہارا حال ان قبروں کے مانند ہے کہ اوپر سے سفیدی پھیر دی گئی ہے، چونا پھیرا ہوا ہے، بڑی سفید ہے، اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں. تم نے مذہبی لبادے اوڑھے ہوئے ہیں، بڑے بڑی قبائیں اور عبائیں اور عمامے، لیکن یہ کہ اندر جو شخصیتیں ہیں ان میں فریب ہے، دھوکہ ہے، ان میں کٹھور دل، انتہائی سنگ دل لوگ، کسی کی مصیبت کو دیکھ کر اس پر تڑپ اٹھنے والے نہیں، بلکہ بڑے سنگ دل لوگ. یہ ہے ایک عجیب تصور نیکی جو آپ کو اپنے ہاں ملے گا، اور باقاعدہ ایک مخصوص طبقے کا. اس کے بالکل ریورس سائڈ پر آئیے، پڑھے لکھے لوگ، وکلا، ڈاکٹر لوگ، سرکاری افسر، ان میں آپ کو ملے گا بھائی نماز روزہ تو ذاتی معاملہ ہے، کوئی کرتا ہے تو اپنے بھلے کو، نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں. اصل چیز یہ کہ جھوٹ نہ بولو، اصل یہ کہ کسی کو دھوکہ نہ دو، اصل نیکی یہ ہے کہ اپنا فرض منصبی ادا کرو. یہ ایک بالکل اس کے برعکس تصور ہے جس میں ریچول کا کوئی مقام ہی نہیں. اور بہرحال ان کے اپنے کردار اور اخلاق جو بھی ہو، کہنے کی حد تک یہ ہے کہ نیکی ہو، دیانت ہو، احساس فرض ہو، اصل نیکی ہے. تو گویا کہ طبقاتی اعتبار سے بھی آپ کو مختلف تصورات ملیں گے نیکی کے. وہ شعر مجھے اس موقع پر یاد آ جایا کرتا ہے، بہرحال اس آیت کا درس میں نے بہت مرتبہ دیا ہے، کہ علامہ اقبال نے بڑا عجیب نقشہ کھینچا ہے کہ اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری. اس نیکی کے اجزاء کر لیے گئے ہیں، کوئی جز کسی کے پاس ہے، کوئی جز کسی کے پاس ہے، کوئی جز کسی کے پاس ہے، اور ہر جز کو بدی کے اندر سمو کر، کچھ نہ کچھ خرابیاں، کچھ نہ کچھ گندگیاں اس کے ساتھ لپیٹ کر، اس طرح کے ملغوبے جو ہیں ہمارے اس معاشرے میں نیکی کے نام سے، وہ اس وقت دنیا کے سامنے موجود ہیں. تو گویا کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، وہ نیکی ہے کیا اس کو سمجھو. یہ ہے اس آیت کی اہمیت. اور اسی لیے دیکھیے دوسری بات جو سمجھنی ہوگی اس آیت کے بارے میں، کہ یہ مضمون قرآن مجید میں زیر بحث کیسے آیا. آخر کوئی نہ کوئی تقریب بنتی ہے. قرآن مجید ایک خاص دور میں نازل ہوا، خاص حالات کے پس منظر میں نازل ہوا، اسی لیے آیات کے ضمن میں شان نزول کے الفاظ آپ پڑھتے ہیں. اس آیت کا شان نزول یہ ہے، یعنی یہ کہ یہ آیت اس خاص پس منظر میں نازل ہوئی، یہ واقعہ اس کے پس منظر میں ہے. تو اگرچہ اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ اس آیت کا مفہوم صرف اس واقعے کی حد تک محدود ہے، لیکن یہ کہ اس واقعے کے پس منظر میں اگر ہم غور کریں گے تو آیت کا مفہوم ذرا واضح ہو کر سامنے آ جاتا ہے. اس آیت کے پس منظر میں تحویل قبلہ ہے، جس پر کہ دو رکوع آ چکے ہیں، 17واں اور 18واں رکوع ہم پڑھ چکے ہیں. اب اس کا میں اعادہ نہیں کروں گا، ورنہ یہ اصل مضمون جو ہے وہ رہ جائے گا، کہ یہ جو 16 مہینے نماز پڑھی گئی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، اور پھر حکم آ گیا کہ اب بیت اللہ کی طرف رخ کرو، فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، اس چیز سے لوگوں کے اندر بڑی تشویش پیدا ہوئی کہ یہ قبلہ ہی معین نہ ہوا. یہودیوں نے خاص طور پر اس کا پروپیگنڈا کیا، حضور کے خلاف مخالفانہ ایک مہم شروع کر دی. یہ کیسے نبی ہے جن کا قبلہ ہی معین نہیں؟ ابھی شمال کو رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، ابھی جنوب کی طرف رخ کر دیا. اور وہ لوگ کہ جن کے اندر ان ظواہر یا مظاہر کی طرف کچھ زیادہ رجحان ہوتا ہے، ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں میں اس وقت بھی سبھی طبائع کے لوگ تھے، سبھی مزاج کے لوگ تھے، سادہ لو مسلمان بھی تھے، وہ بھی تھے کہ جو ہر شے کی گہرائی میں اتر کر اس کو سمجھ لیتے تھے. تو یہودیوں کے پروپیگنڈے سے کچھ مسلمان سادہ لو مسلمانوں کے اندر بھی دلوں میں تشویش پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی سوچا کہ یہ 16 مہینے کی ہماری نمازوں کا کیا بنے گا، یہ تو غلط قبلے کی طرف رک کر کے ہم نے نماز پڑھ لی تو کیا ہوگا. اور نماز کی اہمیت اس وقت کے مسلمان کے لیے جو تھی اس کا آپ تصور کیجئے. آج تو مسلمان ساری عمر نماز، سارے سال نماز نہ پڑھے تو اس کے اسلام میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ اس وقت کے مسلمان کے لیے نماز گویا کہ دین کے مترادف، ایمان کے ہم معنی تھی. لہذا مسلمانوں میں تشویش ہوئی کہ یہ تو ہمارا ایمان ہی ضائع ہو گیا. وہاں اس رکوع میں اس کا ازالہ کیا گیا تھا، ما کان اللہ لیزیع ایمانکم، تم نے اگر 16 مہینے ادھر رک کر کے نماز پڑھی تو نبی کو یہی حکم تھا، اور اس وقت وہ نمازیں جو ادھر رک کر کے پڑھی گئی صحیح ہو گئی، اور اب ادھر کا حکم ہو گیا ادھر رک کر لو یہ نمازیں صحیح ہو جائیں گی. یہ ساری بحث تو آ چکی تھی، لیکن پھر 3 رکوعوں کا وقفہ دے کر 19, 20, 21 تین رکوعوں میں تحویل قبلہ کی کوئی بات نہیں آئی، لیکن پھر ذرا ایک پاسنگ ریفرنس ہے، نگاہ بازگشت کہہ لیجئے، کہ ایک مرتبہ پھر اگر کسی کے دل میں کوئی تشویش رہ گئی ہو تو اس کے ازالے کے لیے کہ سخن شناس نئی دل برا خطا ایجاز، اگر تمہیں اب بھی کوئی تشویش ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ تم سمجھے نہیں کہ نیکی اصل میں کسے کہتے ہیں. تم نیکی کو اعمال کے ظاہر سے متعلق مان رہے ہو، نیکی تو حقیقت میں ایک روح ہے کہ جو پورے انسانی وجود میں سرایت کر جاتی ہے اور اس کا ظہور ہوتا ہے ان شکلوں میں. لہذا اس کی نفی کرتے ہوئے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق و مغرب کی طرف پھیر دو. ٹھیک ہے، اس کی بھی اہمیت ہے، اگر مغرب کی طرف حکم ہے تو مغرب کی طرف حکم کی پیروی میں ادھر رخ کیا جائے گا، اور مشرق کا حکم ہو گیا تو مشرق کی طرف کیا جائے گا، لیکن اصل چیز یہ نہیں ہے. اصل چیز روح دین ہے، روح تقویٰ ہے. اگر آپ نے ٹھیک رخ پر نماز پڑھ لی لیکن اللہ کی طرف توجہ ہوئی نہیں، انابت اللہ، خشوع اور خضوع آپ کو میسر ہی نہیں آیا، تو وہ نماز ظاہر میں تو پوری نماز ہے، درست نماز ہے، لیکن اس نماز کی جو روح ہے وہ تو موجود نہیں، ایک بے جان سا ڈھانچہ. تو اس چیز کی اہمیت کو سمجھو کہ نیکی کی اصل روح کیا ہے، اور نیکی کا جو ایک فارم اس کی بنے گی، اس فارم کے اندر کون کون سے اجزاء ہیں اور ان کی کیا کیا اہمیت. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، لفظ بر کو سمجھ لیجئے، یہ بھی دلچسپ ہوگا. بر کے معنی نیکی کیسے بن گئے، اور اس سے اس نیکی کی اصل حقیقت پر ایک عکس پڑتا ہے. یہ بے رے اور رے کا مادہ ہے، اسی سے لفظ بر بنا ہے، بحر و بر. بر کا جو تصور ہے انسان کا، اس کو ذہن میں رکھیے. سمندر میں جب تک انسان ہوتا ہے اس کا دل ڈولتا رہتا ہے، کشتی بھی ڈولتی ہے، جہاز بھی ڈولتا ہے، اور انسان کو وہ ایک اطمینان نہیں ہوتا، اور جیسے ہی خشکی پر پاؤں رکھا اور اطمینان ہوتا. حالانکہ وہ جگر کا ایک شعر ہے کہ ساحل سے بھی موجیں اٹھتی ہیں، خاموش بھی طوفاں ہوتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ موت جو ہے وہ ساحل پر گھاٹ میں کھڑی ہوئی ہو اور کوئی جہاز سے اتر آئے، لیکن یہ کہ ساحل پر جو ہے موت اس کا استقبال کرنے کے لیے موجود ہو. لیکن انسانی نفسیات کچھ ایسی ہے کہ ساحل پر قدم رکھا اور خشکی پر آئے تو ایک اطمینان حاصل ہوتا ہے. یہی اس نیکی کے اندر ایک اطمینان، یہ خیر، بھلائی، صدقہ، خدمت خلق، نیکی، حسن اخلاق، اب کتنے ہی الفاظ ہیں جمع کر لیجئے، ان سب کا جو اصل حاصل ہے وہ اطمینانیت قلبی ہے، وہ ایک اطمینان ہے، وہ ایک داخلی سکون ہے جو انسان کو حاصل ہوتا ہے. یہ ہے کہ جس کی وجہ سے بے رے رے کے مادے سے یہ نفس محفوظ ہے. اور ہم نے 10ویں جماعت میں جو انگریزی کی چند نظمیں پڑھی تھی ان میں غالباً ورڈز ورتھ کی نظم تھی بڑی پیاری، بلیو اٹ اور ناٹ اس کا عنوان تھا، شاید کچھ اور حضرات نے بھی پڑھی ہو، چیریٹیز دیٹ سود اینڈ ہیل اینڈ بلیس آر اسکیٹرڈ اوور دی فیٹ آف مین لائک فلاورز. اب یہ نظم ویسے مجھے پوری یاد ہے لیکن وہ میں اس کو سنانا نہیں چاہتا. اصل میں وہ چیریٹیز دیٹ سود اینڈ ہیل اینڈ بلیس، یہ جو نیکی ہے، خیر ہے، ہمدردی ہے، کوئی تکلیف میں ہے، آپ نے ایک کلمہ ہی ہمدردی کا کہہ دیا، اس کے دل پر گویا کہ ایک مرہم کا پھاہ رکھا گیا اور خود آپ اس کا ایک عکس اپنے اندر محسوس کریں گے کہ آپ کو بھی اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس ہوگی. کوئی بھوکا ہے، اسے آپ نے کھانا کھلایا، فرض کیجئے کہ آپ کے پاس بھی ایک ہی روٹی ہے اور شام کے لیے آپ کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، ایسے حالات ہو جاتے ہیں. سن 47 میں ہمارے ساتھ ہوئے ہیں، ہم ان تمام حالات سے گزرے ہیں. فرض کیجئے کہ ایک شخص کے پاس ایک روٹی ہے اور اس وقت وہ کسی اور کو اپنی اس روٹی میں شریک کرتا ہے، آپ اس کو ذرا تاریخ کیجئے اپنے اوپر، کس قدر اس میں اطمینان قلبی اور سکون اور جیسے دل کی ٹھنڈک حاصل ہوگی. اگرچہ مادی ٹرمز میں سوچئے تو اس نے بڑا احمقانہ کام کیا، یہ ایک ہی روٹی تھی، اس میں سے آدھی اس وقت کھاتا، آدھی شام کے لیے رکھتا، لیکن یہ ہے کہ یہ ہے وہ چیریٹیز دیٹ سود اینڈ ہیل اینڈ بلیس. وہاں سے یہ لفظ ہے ماخوذ بر، اس طرح کے بر پر آ کر انسان کو اطمینان ہو جاتا ہے بحر سے اترنے کے بعد. اسی طرح یہ نیکیاں جو ہیں یہ انسان کے دل پر ایک فاہا بن کر اس کے اندر ایک داخلی سکون اور اطمینان اور ٹھنڈک پیدا کرنے والی چیز ہے. اب لیس البران تو ولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب، ایک خاص تصور کی نفی کر دی. اب آئی بات ولکن البرا، بلکہ حقیقت میں تو نیکی اس کی ہے. یہاں جو گرامر سے بھی دلچسپی رکھتے ہیں وہ نوٹ کر لیں، ولکن البرا بر من آمن باللہ، یہاں بر کا لفظ جو ہے ایک مرتبہ محذوف ہے. بلکہ اصل نیکی تو نیکی ہے اس شخص کی، اصل نیکی تو اس کی ہے. اس میں اب سب سے پہلے بات آئی ایمان کی، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبی. یہاں پہلے ایک دم سوال اٹھے گا، عام طور پر تو ہمارا تصور یہ ہوگا کہ نیکی کا تعلق تو عمل سے ہے، یہ ایمان کی بحث یہاں کہاں آ گئی؟ دیکھیے، جب تک سوال آپ اپنے سامنے نہیں رکھیں گے نہ دلچسپی پیدا ہوگی اور نہ علم میں اضافہ ہوگا. نیکی کے بارے میں جو عام کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ نیکی تو عمل سے متعلق ہے، لیکن قرآن نیکی کی بحث شروع کر رہا ہے ایمان سے. کیوں؟ اس کو آپ عقلاً سمجھ لیجئے. قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ جہاں تک اقدار کا تعلق ہے نیکی کی، ویلیوز، یہ بھلائی ہے یہ برائی ہے، یہ خیر ہے یہ شر ہے، یہ نیکی ہے یہ بدی ہے، یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے، جہاں تک اس علم کا تعلق ہے یہ تو انسان کے اندر اللہ نے رکھ دیا ہے فطری طور پر، یہ تو اس میں ودیعت شدہ ہے. انسان کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ لسٹ لگا کر اس کو دی جائے کہ یہ نیکیاں یہ بدیاں ہیں، بلکہ قرآن اسی لفظ استعمال کرتا ہے نیکی کے لیے، معروف، جانی پہچانی چیز، وہ بالکل جانی پہچانی چیز. منکر، بدی وہ ہے جس سے فطرت انسانی خود ابا کرتی ہے، انسان کی اپنی جو ہے طبیعت بتا دیتی ہے یہ بات اچھی نہیں. برے سے برا آدمی برا کام کر رہا ہوتا ہے تو کبھی اچھا سمجھ کر نہیں کرتا، جانتا ہے کہ برائی. اس اعتبار سے قرآن مجید نے اس پر تو زیادہ بحث نہیں کی، کیا خیر ہے کیا شر ہے اس کو چھوڑ دیا، معروف ہے یہ انسان جانتا ہے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر. اس نے خیر اور شر کا لفظ بھی بہت کم استعمال کیا، اصل لفظ استعمال کیا معروف اور منکر. اور آخری پارے میں فرمایا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، یہ نفس انسانی جو ہے جس طریقے سے کہ اس کو یہ سماعت اور بصارت دی گئی ہے، ایک باطنی بصیرت بھی اسے دی گئی ہے، الہامی طور پر اسے بتا دیا گیا ہے کہ فجور کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، نیکیاں کیا ہیں، بدیاں کیا ہیں. تو اصل مسئلہ یہ نہیں، اصل مسئلہ ہے محرک عمل کا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ جذبہ محرکہ کہاں سے آئے، نیکی انسان کیوں کرے، وہ جو ایک روٹی تھی وہ آدھی کیوں دے، کیوں سچ بولے چاہے سچ بولنے میں جان کا اندیشہ ہو، کیوں جھوٹ نہ بولے خواہ جھوٹ بولنے سے انسان کو دولت مل رہی ہو، نفع حاصل ہو رہا ہو. اب یہاں بھی آج پتہ نہیں کیا بات ہے، میری طبیعت کچھ شیروں کی طرف زیادہ مائل ہے، ایک صاحب نے بڑا پیارا شعر سنایا تھا ایک مرتبہ کہ اے دیانت برتو لانت از تو رنجے یافتم، اے دیانت برتو لانت از تو رنجے یافتم، اے خیانت برتو رحمت از تو گنجے یافتم. دیانت سے تو لوگوں کو ناراض کریں گے آپ، سچی بات کہیے دوست جو ہے وہ ناراض ہو جائے گا. سچی بات سن کر کوئی آپ کا قریبی عزیز جو ہے آپ سے راضی نہیں رہے گا، کوئی آپ کا دوست راضی نہیں رہے گا. دیانت ہو صداقت ہو لوگوں کو کاٹنے کا سبب بن جائے گا. وہاں تو یہ کہ چاپلوسی ہو، اس کے جو عیب کو بھی اس کے سامنے آپ ہنر قرار دیں تو آپ کا دوست رہے گا، ورنہ نہیں. اور اے خیانت بر تو رحمت از تو گنجے یافتم، دولت ملتی ہے تو خیانت سے، فریب سے، دھوکے سے، حرام سے. آخر وہ کون سی قوت ہے جو انسان کو روکے؟ یہ ہے جس کو غالب نے بھی کہا کہ جانتا ہوں ثواب اتا ہے تو زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی. طبیعت ادھر لانے والی چیز کون سی ہے؟ وہ ہے ایمان. اور اس ایمان کے دو اسپیکٹس ہیں، اللہ کا ایمان، اور وہ آیت ذہن میں رکھیے، اب یہ تسلسل کے ساتھ درس ہو رہا ہے. اللہ کے ایمان کا اصل حاصل کیا ہے؟ اللہ کی محبت. والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ ایمان کا اصل حاصل ہے. نوٹ کر لیجئے وہ آیت 31 صفحے پر، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اہل ایمان تو وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہوتی ہے، والدین سے بڑھ کر، خاندان سے بڑھ کر، بیویوں اور اولادوں سے بڑھ کر، دولت سے بڑھ کر، جائیدادوں سے بڑھ کر. دولت اگر محبت اللہ کی ہے تو ایمان. یہ محبت خداوندی نیکی کے لیے ایک مثبت جذبہ فراہم کرتی ہے. نیکی اس لیے کرو کہ اللہ راضی ہو جائے. کھانا کھلاؤ کسی مسکین کو، یتیم کو، تاکہ اللہ راضی ہو. اللہ نیکی سے راضی ہوتا ہے، اس کو کہتے رضا جوئی. وہ اللہ کی ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرتے. چنانچہ سورۃ الدار میں الفاظ آ، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم جو تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں یتیموں اور اے مسکینوں اور اے غریبوں، تو ہم تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. تم سے ہمیں بدلہ تو کیا لینا ہے، ہم تو شکریہ بھی نہیں چاہتے. تمہاری طرف سے کسی جذبہ تشکر کی بھی ہمیں احتیاج نہیں، ہمیں تو جو کچھ لینا ہے اپنے مالک سے لینا. یہ ہے وہ سینکشن، یہ ہے وہ قوت نافذہ، یہ ہے وہ جذبہ محرکہ. نیک کیوں ہو انسان، سچ کیوں بولے انسان، جھوٹ سے کیوں اجتناب کرے انسان، عدل پر کیوں کاربند رہے، ظلم سے کیوں باز رہے، کہ اللہ راضی ہوتا. یہ جذبہ محرکہ ہے. واقعہ یہ ہے، یہ بات اب زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. جن لوگوں نے علم الاخلاق پڑھا ہے، فلسفہ اخلاق پڑھا ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کیا جذبہ محرکہ ہے. کسی نے کہا ہے کہ خوشی پلیئر، وہ بات ایک جزوی حد تک صحیح ہے کہ خوشی واقعتاً ہوتی ہے، نیکی کر کے خوشی ہوتی ہے، لیکن آپ اسے جذبہ محرکہ کہیں گے تو ثواب پیدا ہو جائے گا. خوشی کس کی؟ وہ خوشی جو ہے بسا اوقات ایک کی خوشی دوسرے کی غمی کا سبب بنتی ہے. جیسے اکاؤنٹنگ میں جدھر کریڈٹ ہوگا ڈیبٹ ضرور آئے گا، اس کے کوئی نہ کوئی کورسپونڈنگ تو معلوم ہوا کہ کوئی مستقل بنیاد تو نہ ہوئی. کہیں آپ نے سنا ہوگا وہ یوٹیلیٹیرین تھیوری آف ایتھکس کہ منفعت بخش، جس چیز میں منفعت ہے وہی افلاطی ہے. تو یہ بھی معاملہ یہ ہے کہ منفعت جو ہے اس کے بھی پھر اعتباری درجے ہو جائیں گے. کس کی منفعت؟ فرد کی منفعت، قوم کی منفعت، پوری نوع انسانی کی منفعت. میری منفعت قوم کی منفعت سے ٹکرا رہی ہے، میری قوم کی منفعت دنیا کی دوسری اقوام کی منفعتوں سے ٹکرا رہی ہے. کوئی بنیاد اخلاق کی انسان کے پاس نہیں ہے اگر وہ اللہ کو نہ مانتا. یہی بات ہے کہ جہاں تک کانٹ کو پہنچنا پڑا، وہ نفی کر گیا منطق سے کہیں خدا کا وجود ثابت نہیں ہوتا، کریٹیک آف پیور ریزن میں ثابت کر گیا. علامہ اقبال نے بھی اپنے لیکچر میں حوالہ دیا ہے، لیکن پھر اسے لوٹ کر آنا پڑا. دی مورل لا ود ان، یہ جو ہمارے اندر ایک اخلاقی حس ہے، یہ جو مورل لا ہے، یہ خدا کا سب سے بڑا ثبوت ہے. اور انسان کے لیے، موریلٹی کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے اگر وہ خدا کو نہ مانے. اخلاق کے لیے کوئی جذبہ محرکہ، کوئی اساس نہیں ہے. اس لیے قرآن مجید سب سے پہلے ایمان کی بات کر رہا ہے. ایمان باللہ جو ہے، محبت خداوندی، یہ تو ہے مثبت جذبہ. ذرا ایک منفی جذبہ بھی چاہیے، وہ چابک بھی لگتا رہنا چاہیے گھوڑے کو دوڑانے کے لیے، اور وہ منفی جو ہے وہ ہے آخرت کی جواب دہی کا احساس، پکڑے جاؤ گے، محاسبہ ہے، سزا ملے گی. کلا ان الانسان لیطغى، انسان طغیان، سرکشی، بغاوت، تعدی، ظلم پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے. کیوں؟ ارآہ استغنا، فوری پکڑ کوئی نہیں، جھوٹ بولا اور زبان میں چھالا بھی نہیں پڑا، بولے جاؤ، حرام کھایا اور کوئی تکلیف نہیں ہوگی، رچ پس گیا، عیش ہو گئی، ہم نے سمگلنگ کی 420 کی لیکن عزت ہو رہی ہے معاشرے میں. یہ ہے وہ چیز جو انسان کو بدی میں جری کرتی ہے. اب روکنے والی چیز کون سی ہے؟ ان الى ربک رجعا، یہاں تو کوئی پکڑ نہیں ہوئی، ہوئی تو کم ہوئی، چھوٹی سی ہوئی، کروڑوں کھائے تھے جرمانے میں، لاکھوں دے دیے پھر بھی نفع میں رہے، لیکن یہ کہ ان الى ربک رجعا، تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے، وہاں کا محاسبہ، وہاں کی جواب دہی اور وہاں کا حساب کتاب اور وہاں کی سزا جو ہے وہ ہے اصل میں چیز. ان عذاب ربک غیر معمول، واقعہ یہ ہے کہ تیرے رب کی سزا اور پکڑ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے انسان نڈر ہو جائے، نچنچ ہو جائے. تو ایمان، ایمان میں ایمان باللہ، جذبہ محرکہ، قوت نافذہ اخلاق کے لیے مثبت طور پر، اور ایمان بالآخر ایک منفی طور پر، ایک خوف، یہی ہے جس کو کہ آپ نے الفاظ سنے ہوں گے، بیم و رجا. بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو، ایک طرف تو یہ کہ امید اور دوسری طرف خوف. یہ خوف جو ہے زیادہ متشکل ہو جاتا ہے ایمان بالآخرت کی شکل میں. ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. اب اس کا ایک نتیجہ میں نکالتا ہوں، اس کو بھی اچھی طرح سن لیجئے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی عمل، خواب و بظاہر کتنا ہی بڑا نیکی کا عمل نظر آ رہا ہو، کتنا ہی بڑا نیکی کا عمل، نیکی نہیں ہے جب تک کہ اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا جوئی نہ ہو اور صرف آخرت میں اس کا اجر مطلوب نہ ہو. اگر دنیا میں کوئی اجر مطلوب ہے تو یہ بزنس ہے، کاروبار ہے، پھر یہ نیکی نہیں ہے. بزنس کو بزنس کے نام سے کیجیے، بزنس ہے اپنی جگہ پر، کاروبار ہے، لیکن یہ ہے کہ نیکی اور دینداری اور خیر، لیکن ہو اصل مقصود دنیا، تو یہ جو ہے اس سے زیادہ گھناؤنا کاروبار ہوتا ہے. یہ ہے دو چیزیں ذہن میں رکھیے، بظاہر کوئی عمل کتنا ہی بڑا نیکی کا عمل ہو، اجر قرآن وہ نیکی نہیں ہے اگر اس سے مقصود صرف اللہ کی رضا اور صرف آخرت کا اجر نہ ہو. اگر کوئی اور چیز شامل ہو گئی تو وہ نیکی نیکی نہیں. اس کے لیے حدیث سنیے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت کے دن سب سے پہلے تین افراد کا معاملہ پیش ہوگا. ایک وہ جو دنیا میں شہید سمجھا جا رہا تھا، اللہ کی راہ میں جنگ کی، مارا گیا، شہید ہے، بڑا اونچا رتبہ ہے. ایک وہ جو بڑا صاحب علم تھا، اس نے بہت علم پھیلا. ایک وہ کہ جو بہت دولت مند تھا، اس نے نیکی کے کاموں میں، خیرات میں، بھلائیوں میں، خدمت خلق میں پیسہ لگایا. اللہ تعالیٰ پہلے تو ان پر اپنے احسانات جتائے گا، میں نے تمہیں یہ دیا، تمہیں یہ دیا، تم جا کر کے لائے. اب وہ شہید صاحب فرمائیں گے کہ اللہ میں نے تیری راہ میں جنگ کی اور جان دے دی تاکہ تو راضی ہو جائے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی طرف سے بات آئے گی، جواب ملے گا کذبتا، تو نے جھوٹ بولا. انک قد قاتلت لئن یقال جریء، تو نے جنگ کی تھی اس لیے کہ یہ کہا جائے کہ بڑا جری ہے، بڑا بہادر ہے، بڑا شہ سوار ہے. وقد قیلا، اور وہ کہا جا چکا، تیری بہادری کی تعریفیں ہو گئی، ڈنکے بج گئے تیری شجاعت کے، اب یہاں تیرے پاس کچھ نہیں، تیرے لیے کچھ نہیں، جو تیرا مقصود تھا وہ تجھے مل چکا. اور اس کے بعد الفاظ یہ ہے کہ فرشتوں کو حکم ہوگا اور وہ اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں جائیں. یہی وجہ ہے، اربعین نووی چھوٹی سی حدیث کی کتاب ہے، وہ پڑھ لیجئے، امام بخاری کا مجموعہ ہے صحیح حدیث، اس کو آغاز کیجئے. اکثر محدثین اپنی کتابوں کا آغاز کرتے ہیں اس حدیث سے جس کے راوی حضرت عمر فاروق ہیں. انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی. فمن كانت ہجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، جس کسی کی ہجرت ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اس نے مکے کو چھوڑا ہے، مدینے آیا صرف اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، کوئی اور اس کی نیت نہیں ہے، تو اس کی تو ہجرت واقعی اللہ اور اس کے رسول کے کھاتے میں درج ہوگی.
وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا، اور اگر کسی کی ہجرت ہے دنیا کے لیے، مثلا فرض کیجئے مسلمان ہے وہ بھی مکے میں ہے، کوئی ترخان ہے لوہار ہے، اب سارے مسلمان ہجرت کر کے چلے گئے، وہ سوچتا ہے میرے گاہ چلے گئے، اب میں یہاں بیٹھا کیا کروں گا، میں بھی چلوں. یہ اگر اس کے تحت الشعور میں ان دی ہارٹ آف ہز ہارٹس، اس کی دل کی گہرائی میں اگر یہ بات ہے تو خدا سے چھپی ہوئی نہیں ہے. بظاہر وہ بھی جیسے ابو بکر ہجرت کر کے آ رہے ہیں وہ بھی ہجرت کر کے آ رہا ہے، لیکن اس کی ہجرت مال کے کھاتے میں شمار ہوگی، وہ اللہ اور اس کے رسول کے حساب میں نہیں ہوگی. یا اگر کوئی خاتون کسی سے شادی کرنے کی خواہش تھی اور وہ چلی گئی ہجرت کر کے، اور اب یہ بھی کچے دھاگے سے بندھے ہوئے چلے جا رہے ہیں، تو بظاہر تو یہ بھی مہاجر ہے اللہ اور اس کے رسول کے راستے کے، لیکن حقیقت میں یہ مہاجر ام قیس ہے. باقاعدہ ایک صاحب کے بارے میں یہ اس وقت مشہور ہو گیا تھا کہ یہ صاحب مہاجر ام قیس ہے، انہوں نے ہجرت اس لیے کی ہے کہ ام قیس سے شادی کی نیت تھی. یہ ہے ذہن میں رکھیے کہ یہ تصور نیکی جو ہے ظاہر سے متعلق نہیں ہے، نیکی تو اصلا اس باطن سے متعلق ہے کس جذبے کے تحت کی جا رہی ہے. اگر آپ نے کسی کو ایک روپیہ دیا غریب کو، اور دیا اس لیے کوئی دوسرا دیکھے، معلوم ہوا وہ نیکی ویکی نہیں ہے، وہ تو ساری ریاکاری ہے. اور اس ریاکاری کے بارے میں تو وہ حدیث بھی ہے کہ من صلى یرائی فقد اشرکا، ومن صام یرائی فقد اشرکا، ومن تصدق یرائی فقد اشرکا. جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی وہ شرک کر چکا، اور جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا وہ شرک کر چکا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ اور خیرات کیا وہ شرک کر چکا. اور شرک وہ جرم ہے جس کی معافی نہیں. ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اب یہ تو ابھی ہم نے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا تعلق سمجھا کہ یہ محرک فراہم کرتے ہیں. اگلے جو تین ایمانیات ہیں، والملائکت والکتاب والنبیین، ان تینوں کو بریکٹ کر لیجئے، ان کو ایمان بالرسالت قرار دیجئے، یہ اس کے اجزاء ہیں. ملائکہ وحی لاتے ہیں، وحی کا ریکارڈ کتابوں کی شکل میں ہے، اور جن پر وحی اترتی ہے وہ انبیاء ہیں. ان تینوں کو بریکٹ کر لیجئے، یہ ایمان بالرسالت. ایمان بالرسالت کا تعلق کیا ہے نیکی کی بحث کے ساتھ، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، بہت باریک. یہ بات سامنے رکھیے کہ نیکی بھی ایک جذبہ ہے، پیشن. پیشنز جو ہوتے ہیں انسان میں، جذبات، وہ اندھے بہرے ہوتے ہیں. جذبات میں غیر معتدل ہونے کا رجحان موجود ہے. جذبات جب مشتعل ہوتے ہیں تو وہ حدود کو نہیں دیکھتے. جیسے محبت ایک جذبہ ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حضور نے فرمایا خب کا شے یومی کا و یسم، تیرا کسی چیز سے محبت کرنا تجھے اندھا بہرا بنا دیتا ہے. اسی طریقے سے عداوت اور دشمنی ایک جذبہ ہے، یہ جذبہ بھی اندھا بہرا ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ جس سے آپ کی دوستی ہے اس کی برائی بھی اچھائی معلوم ہوگی، اور جس سے دشمنی ہے اس کی اچھائی بھی برائی معلوم ہوگی. جذبات جو ہے وہ بیسیکلی اندھے اور بہرے ہوتے ہیں. نیکی کا جذبہ بھی اسی قسم کا ہے، یہ حد اعتدال سے تجاوز کرتا ہے. جب یہ جذبہ مشتعل ہوتا ہے تو انسان اعتدال سے آگے بڑھ کر ایسی چیزیں اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے کہ جو اس کی فطرت کے منافی ہوتی، اور پھر وہ ان کی پابندی نہیں کر پاتا. اور اس کے بعد دنیا میں وہ ہوتا ہے جو ہندوؤں کے مندروں کے تہخانوں میں ہوتا رہا، اور عیسائیوں کے راہب خانوں کے تہخانوں میں ہوتا رہا. اپنے اوپر پابندی لگا لی، ساری عمر شادی نہیں کریں گے، لیکن فطرت انسانی کے ساتھ یہ دھینگم مشتی اگر ہوگی اور اس طریقے سے انسان جو ہے اپنی فطرت سے لڑے گا، تو کچھ لوگ تو ہوتے ہیں واقعتاً ایسے جو اس میں پورے اتر جاتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر پھر یہ ہوگا کہ اوپر تجرد کا لیبل ہے اور اندر بدترین شہوت رانی کی زندگی بسر کی جا رہی ہے. یہ ہے وہ بدی کا راستہ اختیار کر لیا نیکی نے، کہ شروع تو کی رحمانیت نیکی کے جذبے کے تحت. لہذا ضرورت کس بات کی ہے کہ نیکی کا جذبہ انسانی شخصیت میں توازن اور اعتدال کے ساتھ سمو کر ایک نمونہ، ایک معیار انسانوں کے سامنے رکھ دیا جائے، فار ریفرنس. ہر وقت اس نمونے سے تیاری کرو کہ یہ ہے معیار کامل. اب دیکھیے میں وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں جو اس آیت میں گویا کہ ترجمہ کر رہا ہوں، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, تمہارے لیے رسول کی شخصیت میں ایک نمونہ ہے, ایک اسوہ حسنہ ہے. توازن کے ساتھ نیکی جو ہے پوری زندگی میں کس شکل میں اس کا ظہور ہوگا, اگر یہ دیکھنا چاہو تو وہ شخصیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ باقاعدہ ایک واقعہ ہے سیرت کا, حضور کی حیات طیبہ ہی کے دوران تین مسلمان آتے ہیں ازواج مطہرات کے پاس حضرت عائشہ حضرت حفصہ ملاقات کی. مقصد کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دنوں میں اس وقت نیکی کا جذبہ بڑا مشتعل ہوا ہوا, زہد اور محبت الہی جو ہے جوش میں. لہذا انہوں نے آ کے تحقیق یہ کی کہ حضور رات کو نماز کتنی پڑھتے ہیں, مطلب یہ آدھی رات پڑھتے ہیں, پوری رات پڑھتے ہیں, پونی رات پڑھتے ہیں, مہینے میں روزے کتنے رکھتے ہیں نفلی. ظاہر بات ہے کہ رمضان کے روزوں کے بارے میں تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے. نفلی عبادات کے بارے میں تحقیق کی, جو بات انہیں بتائی گئی اس سے ذرا کچھ وہ تھوڑا سے کچھ دل جو ہے ان کا مطمئن نہیں ہوا کہ یہ تو کچھ زیادہ عبادت نہیں ہے. اب آدمی اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے کہ حضور تو معصوم ہے, خطا کا کوئی سوال ہی نہیں, اور اگر کہیں بالفرض کوئی خطا ہو تو پیش کی معافی ہو چکی. لقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر. لیکن ہمارے لیے اتنی عبادت کافی نہیں. ایک نے کہا میں پوری رات جاگ کر بسر کیا کروں گا, بالکل اپنی پیٹ بستر سے نہیں لگاؤں گا. دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا, کبھی ناغہ نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا یہ شادی وادی میں نہیں کروں گا, یہ کھکھیڑ بول لینا گھر گرستی کا پھر کیسے عبادت اور کہاں دل لگتا ہے, یہ کام میں نہیں کروں گا. حضور کو خبر ہوئی, حضور نے بلوایا, آپ نے ان کو ڈانٹا, آپ انتہائی ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم, خدا کی قسم میں تم میں سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں, اور میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں, میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں نہیں بھی رکھتا, اور میں تو گھر گرستی کی زندگی میں نے بسر کی ہے, صاحب اولاد ہوں, ازواج مطہرات متعدد. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, تو جو میرے راستے کو پسند نہیں کرتا, میرا طریقہ اگر اسے معیاری نظر نہیں آتا تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق. یہ ہے وہ جذبہ کہ جس کے لیے آخ رسالت کی ضرورت ہے, ایک معیار کامل سامنے موجود رہے, اعتدال کے ساتھ نیکی پوری انسانی شخصیت میں ظہور کرے گی تو کیسے کرے گی. اس کے لیے انسان وحی اور نبوت اور رسالت کا محتاج ہے. یہ ہے تعلق ایمانیات کا نیکی کی بحث کے ساتھ. اب آگے آئیے, یہ روح ہے نیکی. دیکھیے اب میں مثال آپ کو ایک دوں گا, زمین ہے, صحیح ہے, درست ہے, صالح ہے, بیج اس میں پڑ گیا, وہ بیج پھوٹے گا, دو پتیاں نمایاں ہوں گی, پھر وہ ایک بڑھے گا, پودا بنے گا, تنا بن جائے گا, برگ و بار لائے گا. اس پورے نقشے کو ذہن میں رکھیے. آم کی گٹھلی ہے, پھٹی ہے, خالق الحب والنوا, وہ جو دانوں اور گٹھلیوں کا پھاڑنے والا ہے اس نے اس کو پھاڑا, اس میں سے وہ دو پتے نکلے, وہ پھر بڑھا, پودا بنا, درخت بنا, تنا ہوا, تنے پہ پھر وہ آم لگائے. اس پوری تصویر کو ذہن میں رکھیے. ایمان کا بیج جب انسانی شخصیت کے اندر جم کر پھوٹے گا تو اس کا اولین ظہور کیا ہوگا, یہ ہے کوسچن. پہلے اس کوسچن کو ذہن میں رکھیے. سب سے پہلا جو اس کا عملی ظہور ہوگا وہ کون سا ہے؟ اگر ہمارے سامنے یہ آیت نہ ہو اور میں یہ آپ سے سوال کروں تو آپ کہیں گے نماز. دین میں تو سب سے پہلے نماز ہے. روز محشر کے جان گداز بوت اولی پرسش نماز بوت. ارکان اسلام میں سے کلمہ شہادت کے فوراً بعد اقامت الصلاۃ. لیکن یہاں ترتیب کچھ بدلی ہوئی ہے. قرآن مجید جو ہے اپنی ترتیب قائم کرتا ہے مضمون کی مناسبت سے. اگر اسلام کے ارکان کی بحث آئے گی تو نماز پہلے ہوگی, لیکن یہاں بحث ہے نیکی کی. حقیقت بر کے اعتبار سے روح نیکی کا اولین جو مظہر ہوگا انسان کے عمل میں وہ ہے انسانی ہمدردی کا جذبہ. اگر یہ ہے تو نیکی ہے, اور یہ نہیں ہے تو نیکی نہیں. آپ عابد ہوا کریں, زاہد ہوا کریں, عالم ہوا کریں, مفسر ہوا کریں, جو چاہے ہوا کریں, نیک نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ مادہ موجود ہے. هات المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاة وآتى الزكاة.
کیا وجہ؟ نماز اتنی اہم، اولی پرسش نماز بوت، اسلام کا رکن رکین، الفرق بین الاسلام والکفر الصلاة، اسلام اور کفر کے مابین حد فاصل نماز، نماز یہاں مؤخر ہو گئی، یہ پہلے ہی ہے. یہ ہے اہم ترین ترتیب کے اعتبار سے کہ یہ جو جذبہ ہے اگر ہمدردی ہے تو نیکی ہے، اگر ہمدردی نہیں، خدمت خلق نہیں، کٹھور دل انسان. اب آپ دیکھیے جوامع الکلم میں سے حضور کی حدیث، من یحرم الرفق فقد حرم الخیر کلہ، جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا. سنگ دل انسان، کٹھور دل انسان، بخیل انسان نمازیں پڑھتا رہا کرے، تہجد گزار ہوتا رہا کرے، حضور کا فتویٰ یہ ہے فقد حرم الخیر کلہ، وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو. اس مضمون کو اور دیکھ لیجئے ذرا، یہ تو بہت آسان ہوگا، چوتھے پارے کی پہلی آیت تو بہت لوگوں کو یاد ہوگی. صفحہ 75 کھول لیجئے، صفحہ 75 کی پہلی سطر، لن تنال البر، وہی لفظ بر، لیس البر ان تولو، وہی آیت ہم پڑھ رہے تھے، بر، لن تنال البر حتی تنفقو مما تحبون. یہاں نیکی کی بحث میں یہ نہیں فرمایا کہ تم نیک نہیں ہو سکتے جب تک نماز نہ پڑھو گے، تم نیک نہیں ہو سکتے جب تک کہ راتوں کو کھڑے نہ رہو گے. ٹھیک ہے، اس کا اپنا مقام ہے، جب وہ بہت مضمون آئے گا تو اس کی اہمیت ہوگی. قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا اور زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اس کا کانٹیکسٹ کچھ اور ہے. لیکن نیکی کی بحث میں لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی کو تم نہیں پا سکتے، نیکی تک تم رسائی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو وہ چیز کہ جو تمہیں محبوب ہے. ایک چیز دل سے اتر گئی اور کسی کو دے ڈالی، بالکل جوتا ٹوٹ گیا کسی فقیر کو دے کر سمجھا کہ بڑا، حاتم طائی کی قبر پر لات مار دی، یہ نہیں. وہ چیز جو محبوب ہے اگر وہ نہیں خرچ کر سکتے اللہ کی راہ میں تو نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. یہ مضمون اتنا اہم ہے اور میرے سامنے اتنے شواہد اس وقت اس کے قرآن مجید سے ہیں کہ اگر میں ان کو بیان کروں تو پھر ساری بات یہی رہ جائے گی. لیکن یہ لے لیجئے مجھ سے، ٹیک اٹ فرام می، کہ یہ مضمون قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر ایسی وضاحت کے ساتھ آیا. مثلا چلیے ایک تو میں آپ کو مثال دوں، سورہ بلد، اللہ اپنے احسان گنوا رہا ہے، ہم نے انسان کو یہ دیا یہ دیا، الم نجعل له عینین ولسانم وشفتین وہدیناہ النجدین ولاقتحم العقبہ. یہ انسان بڑا تھردلا ہے، یہ گھاٹی میں گھس ہی نہیں سکا. کون سی گھاٹی؟ نماز پڑھنے والی گھاٹی نہیں، روزہ رکھنے والی گھاٹی نہیں، فلک تحم العقبہ، یہ گھاٹی میں گھس بھی نہیں سکا. وما ادراک ما العقبہ، اور معلوم ہے تمہیں وہ گھاٹی کون سی ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں؟ فک رقبت، کسی کی گردن کا چھڑا دینا، او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ، یا کسی قحط کے دن کھانا کھلانا، جب اپنے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں اس وقت کھانا کھلانا، یتیمن ذا مقربۃ او مسکینن ذا متربہ، کسی یتیم کو کہ جو قرابت دار بھی ہے اور کسی مسکین کو کہ جو خاک میں رل رہا. اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ ہے تنگ گھاٹی، اس کو کراس کر جاؤ تو کھلا میدان ہے. ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اس آیت میں لفظ ثم جو ہے، یہ اگر کسی نے منزل عبور کر لی، یہ گھاٹی عبور کر لی اور پھر وہ شامل ہوا ان لوگوں میں جو ایمان لائے اور جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو صبر اور رحم کی تلقین کی، تو کیا کہنے کیا ٹھکانے. مطلب یہ ہے کہ دل میں بخل لیے ہوئے ایمان لاؤ گے تو عبداللہ ابن ابی بنو گے، اور اگر یہ گھاٹی عبور کی ہوئی ہے اور ایمان لاؤ گے تو ابو بکر صدیق بنو گے. اس لیے کہ ابو بکر صدیق یہ گھاٹی پہلے عبور کیے ہوئے تھے، جس طریقے سے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبور کیے ہوئے تھے، کہ وہی جو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا تھا پہلی وحی کے بعد، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ یتیموں کی خبر گیری کرتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں،
آپ مسافروں کی مہمان نواز ہیں، بیواؤں کی آپ خبرگیری کرنے والے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے. یہ گھاٹی عبور کی ہوئی. تو یہاں بس یہ نوٹ کر لیجئے کہ نیکی کے مظاہر عملیہ میں سے اولین جو ہے وہ خدمت خلق. آت المال علی حبہ، اکثر لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اس سے مراد ہے اللہ کی محبت میں. یہ بات تو درست نہیں ہے. علی بالحموم آتا ہے علی الرغم، کسی چیز کے مخالفت میں. جیسے القرآن حجت لکا او علیکا، قرآن یا حجت ہے تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف، تو علی آتا خلاف کے لیے. علی حبہ ہی اس کی محبت کے خلاف، یعنی مال محبوب ہے، اس کی محبت کے علی رغم اسے اللہ کی راہ میں دو. قرابت داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، گردنوں کے چھڑانے میں. اس کے لیے دلیل وہ آیت بھی ہے جو ابھی ہم نے دیکھی تھی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. اس میں رقاب کی میں تشریح پہلے ہی کر چکا ہوں ترجمے میں، غلاموں کو کے بندھن جو ہے غلامی کے کھول دینا، یا آج کے زمانے میں کوئی کسی مخبصے میں ہو تو اسے کوئی بڑی سی امداد. اور یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ مائنورٹی کمیونٹیز کے اندر یہ وصف ہوتا ہے، یہ کھوجے اور یہ اسماعیلی اور یہ، ان میں آپ دیکھیں گے اگر ان کا کوئی ایک جو فرد ہے وہ کہیں گر گیا تو اسے اٹھا کر کھڑا کرے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا اچھا اسے خیرات دیتے رہو، وہ خیرات دیے رہنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ مستقل خیراتی بن جائے گا، اور اتنی ایک مرتبہ اس کی مدد کرو کہ وہ دوبارہ پاؤں پر کھڑا ہو جائے، وہ آپ کی کمیونٹی میں ایک بیگر کا اضافہ نہ ہو. یہ آپ نے فرض کیجئے 10 سال ایک خاندان کی مدد کی ہے، اگر کہیں آپ وہی رقم ایک دم یکمشت اس کو دے دیتے وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر اور وہ اپنی ایک آنریبل زندگی کا آغاز کر لیتا. یہ ہے در حقیقت کسی کو مخبصے سے نکال لینا. ایک یہ کہ مخبصے میں پھنسا رہنے دو، اس کو سسکتے ہوئے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کو دیے چلے جاؤ، وہ ہے اور انداز. اور یہ مخمصے سے نکال لینا ایک دم کہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے، یہ گویا کہ بالکل فک و رقبت ان کے ہم وزن ہو جائے گا کہ جیسے کسی کی گردن کو غلامی سے آزاد کرا لیا گیا. باقی اس میں صرف ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ اس میں جو فہرست دی گئی ہے اس میں ایک ترکیب یہ بھی ہے کہ جس کا سب سے پہلے ذکر ہے وہ سب سے زیادہ مقدم دی. اولین جو ہے انسان کے اس نے سلوک کے مستحق اس کے قرابت دار، اعزاز اس کے رشتے دار. اگر اولین کو چھوڑ کر کہیں اور جا کر وہ کرے گا تو یہ بھی کوئی پیتھولوجی ہے، کوئی گڑبڑ ہے. ہوتا کیا ہے، کسی کے سگے بھائی کی بیوی جو ہے بیوہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کی تو مدد نہیں کرتا وہ، اور لنگر کھول رکھا ہے اس نے کہ دنیا آ کر وہاں سے کھانا کھا رہی ہے. کیا نتیجہ ہے، بھائی سے کوئی شکوہ ہوگا، شکایت ہوگی، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا. اور شکوے شکایتیں تو بارہ رشتے داروں میں ہوتی ہیں، ادھیار میں تو نہیں ہوتی. تو جتنے زیادہ قریبی رشتہ ہوگا اتنے زیادہ کوئی نہ شکایتوں کے مواقع ہوں گے. لہذا وہ بھائی بھتیجے اور بیوہ جو ہے اپنی بھاوت وہ بیٹھی رہ جائے گی، لیکن یہ کہ اپنی خیرات کا جو ہے وہ میدان کھلا کھول دیا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ در حقیقت اپنے نفس کا معاملہ ہے، نفس جو ہے وہ ان سے ناراض ہے، انہیں نہیں دے رہا. اگر اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہو تو اللہ نے تو پہلا حق انہیں کا رکھا ہے، ذوی القربیٰ. یہ ہے حضور کی وہ حدیث کہ من اعطا للہ و منع للہ، جس نے دیا تو اللہ کے لیے دیا اور روکا تو اللہ کے لیے روکا. فقد استکمل الایمان، اس نے ایمان کی تکمیل کی. اگر اپنے نفس کے غصے اور نفس کی عداوتیں اور نفس کے انتقامات کو اس میں آنے دیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کا اصل جذبہ محرکہ جو ہے وہ اللہ کی محبت نہیں ہے بلکہ وہ اپنے نفس کی خواہش ہے. اب آئیے اس کے بعد، اس لیے کہ اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ذرا ربط سمجھ لیجئے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، پوری شخصیت کا حیولہ جیسا کہ میں نے کہا تھا، اندر باطن میں کیا ہے، ایمان، اللہ کا ایمان، آخرت کا ایمان، رسول کا ایمان. ظاہر میں کیا ہے، ہمدردی ہے، خدمت خلق ہے، اپنے گاڑے پسینے کی کمائی ہوئی دولت کو خرچ کر سکتا ہے انسان اعزاء و اقارب پر، محتاجوں پر، یتیموں پر، مساکین پر. ساتھ ہی یہ ہے کہ یہ عبادات کا نظام بھی قائم ہے، کار بند ہے اس پر. وأقام الصلاة وآتى الزكاة، قائم کی نماز اور ادا کی زکات. منطقی ربط اس کا جو ہے وہ ہے بہت اہم. اب تک دو چیزیں آئی تھیں، ایمان اور انسانی ہمدردی میں اپنا مال خرچ کر سکنا. ان دونوں کے جذبے کو تازہ رکھنے کے لیے، ان کی آبیاری کے لیے دو مستقل ستون گاڑ دیے گئے، نماز اور زکات. نماز سے ایمان کا تازہ رہنا، ایمان کی تر و تازگی، ایمان کی آبیاری. ایمان ہر نماز کی رکعت میں تجدید ایمان ہو رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایمان باللہ بھی تازہ ہو گیا، ایمان بالآخرت بھی تازہ ہو گیا. اور زکات کیا ہے؟ زکات اس بنیادی جذبہ انفاق کے لیے. یہ ستون تو کم سے کم گاڑنا ہی پڑے گا، اتنا تو تم سے لازمن لے لیا جائے گا. اس میں تو خواہش ہو نہ ہو، پسند ہو نہ ہو، اتنا تو دینا ہی پڑے گا. یہ تو فرض ہے، تاکہ اس سے مزید کی توفیق کے بھی راستے کھل جائیں. اسی لیے حضور نے ایک مرتبہ فرمایا، بڑی اہم حدیث ہے، میں نے وہ جو اسلام کے معاشی نظام پر تقریر کی تھی اس میں کوٹ کیا تھا. حضور نے فرمایا ان فی المال لحقا سوا الزکاۃ، اور آپ نے یہی آیت پڑھی، مال میں صرف زکات نہیں ہے حق، اس کے علاوہ بھی ہے. اور دلیل میں یہ آیت پڑھی کہ یہاں زکات کا ذکر علیحدہ ہے، اور اس سے پہلے ہے یہ آت المال علی حبہ ذوی القربا والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ واتى الزکاۃ. معلوم ہوا زکات جدا گانا، اس مذکور ہے، علیحدہ ہے، اور یہ اس کے علاوہ ہے. ان فی المال لحقا سوا الزکاۃ. لیکن اگر کوئی زکات بھی نہیں دیتا تو آگے کیا دے گا؟ زکات کم سے کم یہ تو لازم اور فرض کر دی گئی ایک عبادت کے طور پر، تاکہ اس سے آئندہ کے لیے راستہ کھلے، مزید کی طرف بھی طبیعت کے اندر رجحان پیدا ہو جائے. گویا کہ ایمان کی آبیاری کے لیے نماز اور انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اور لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، مال صرف کرنے کے لیے جڑ اور بنیاد کے طور پر زکات. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا، اور وفا کرنے والے اپنے عہد کے جبکہ کوئی معاہدہ کر لے. میں اس کو عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ معاملات انسانی کے لیے ایک اساس اور بنیاد ہے. یعنی عمل، وہ جو میں نے درخت کی مثال دی تھی، وہ آم کا درخت، گٹھلی پھٹی، پتے نکلے، تنا آیا، تنے سے تین بڑی بڑی شاخیں نکلی. ایک شاخ ہے انسانی ہمدردی کی شاخ، دوسری شاخ ہے عبادات کی شاخ، تیسری شاخ ہے معاملات کی شاخ. انسانی معاملات، لین دین ہے، بیع و شرا ہے، امپلائر امپلائی ریلیشن شپ ہے. ایک آدمی مکان بنا رہا ہے، مزدور کام کر رہا ہے، یہ بھی ایک رشتہ ہے اور تعلق ہے، کاروباری تعلقات ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ تمام معاملات انسانیہ کی بنیاد جو ہے کانٹریکٹ پر ہے، معاہدہ ہے. وہ معاہدے سوشل کانٹریکٹس بھی ہیں، شادی کیا ہے؟ سوشل کانٹریکٹ ہے. وہ معاہدے جو ہے امپلائڈ بھی ہیں، والدین اور اولاد کے مابین ایک معاہدہ ہے. جب والدین کے جسم میں توانائی ہے، وہ اپنے اولاد پر اپنے آپ کو انویسٹ کرتے ہیں. اور یہ معاہدہ امپلائڈ ہے اس کا دوسرا رخ، کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں گے تو اب یہ اپنی محنت اور اپنی کمائی جو ہے اسے صرف کریں گے والدین. پورے انسانی معاملات جو ہے وہ اس عہد پر ہے. اور ایفائے عہد کا مادہ اگر پیدا ہو جائے کسی معاشرے میں، تو گویا کہ تمام جو انسانی جو ہیومن ریلیشنز ہیں اور تمام ہمارے معاملات ہیں، ان کی سٹریم لائننگ ہو جائے گی. لہذا اس میں ایک بات کہی، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وفا کرنے والے اپنے عہد کے جبکہ باہم کوئی معاہدہ کر. حضور کی ایک حدیث ہے، میں نے وہ سورۃ الحشر والا جو میرا کتابچہ ہے اس میں آخر میں جو حدیثیں دی ہیں اس میں وہ کوٹ کی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، جو حضور کے خادم خاص رہے ہیں کئی برس تک. وہ فرماتے ہیں کہ کلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ان قال، شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور نے ہمیں کبھی خطبہ دیا ہو اور یہ الفاظ نہ فرمائے ہو، لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له. جس میں امانت کا وصف نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جس میں ایفاء عہد کا مادہ نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں. کیوں؟ دین در حقیقت معاہدہ ہے بندے اور رب کے مابین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے رب تیری ہی بندگی کریں گے، تیری اطاعت کریں گے، تیرے کہنے پر چلیں گے. تو اگر انسانوں سے کیے ہوئے چھوٹے چھوٹے وعدے کوئی پورا نہیں کرتا، تو اللہ کے ساتھ کیا ہوا اتنا بڑا عہد پوری زندگی میں پھیلا ہوا یہ کیسے پورا کرے گا؟ لا دین لمن لا عہد له، جس کے اندر ایفاء عہد کا مادہ نہیں اس کا کوئی دین. اس کے بعد آئی اب آخری چوٹی، وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ ہر فلسفہ اخلاق میں سمم بونم کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، واٹس دی ہائیسٹ ورچو، ہائیسٹ گڈ، خیر اعلی. وہ خیر اعلی جو ہے بدھ مت کا اپنا ہوگا، ہندو مت کا اپنا ہوگا، اسلام کا تصور جو ہے نیکی کا، اس میں چوٹی کی نیکی کون سی ہے؟ چوٹی کی نیکی ہے خیر کے لیے، نیکی کے لیے، صداقت کے لیے، عدل و انصاف کے لیے. اور سب سے بڑی صداقت یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے، حق بحقدار رسید، زمین پر اسی کا حکم چلنا چاہیے. اس سب سے بڑے حق کے لیے جو اپنی جان لگا سکے، مال کھپا سکے، اس جدوجہد میں مبتلا ہو تو جو تکلیف آئے اسے جھیلے، فقر و فاقہ آئے تو برداشت کرے، تکلیف اور اذیت ہو تو اس کو برداشت کرے، اور اگر ضرورت آئی ہو تو نقد جان ہتھیلی پر رکھے میدان میں آ جائے، جان دینے کے لیے آمادہ ہو، وہ ہے نیک. یعنی نیکی کا ایک تصور جو ہے وہ بدھ مت کے بھکشوؤں کا ہے، اہنسا پرمو دھرما، کہیں کوئی جرسوما بھی ہم سے مر نہ جائے، منہ پر بھی ڈھاٹا باندھے رکھیے. ہویا کہ یہ بالکل بے ضرر ہونا، جتنا کوئی بے ضرر ہو جائے گا اتنا ہی بڑا نیک. یہ ہے ان کا ایک کانسیپٹ، ہمارا کانسیپٹ یہ نہیں ہے. یہاں پیسیو نیکی نہیں ہے، یہاں نیکی جو ایکٹیو ہے، بلکہ نیکی آفینسو پر ہے. وہ بدی پر غلبہ حاصل کرنا چاہتی، وہ بدی کا استحصال کرنا چاہتی. وہ یہ نہیں کرتی کہ نیک جو ہے وہ تو کونوں کھدروں میں بیٹھ جائیں اور میدان چھوڑ دیں اشرار کے لیے، بلکہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ بدی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پنجہ آزمائی کرو، اور اس میں جان دینی پڑ جائے تو جان دے دو. یہ گویا کہ سب سے اونچا مقام ہے. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، میں نے یہاں ترجمہ کیا تھا خصوصاً صبر کرنے والے. یہ شاید کسی کو سوال ذہن میں ابھرا ہو کہ یہ خصوصاً کہاں سے آ گیا، یہاں ٹیکسٹ میں تو ہے نہیں. نوٹ کیجئے گا، موسوم تھا، یہاں صابرون نہیں کہا، صابرین کہا. معلوم ہوا کہ کوئی چیز محذوف ہے. یہ حالت جری یا حالت نسبی میں کیسے آ گیا؟ وَخُصُّ بِذِكْرِ الصَّابِرِينَ، اور خاص طور پر میں ذکر کروں گا صبر کرنے والوں کا. یعنی اصل جو معاملہ ہے وہ سمم بونم، وہ ہائیسٹ گڈ کیا ہے؟ وہ لوگ ہیں کہ جو جھیل سکیں، برداشت کر سکیں. باسا جب جمع میں آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں فقر اور فاقہ، بھوک، اس کی مشقت کو جھیل سکنا. پھر باسا و ذرائے، ضرر، تکلیف، جسمانی اذیت، جیسے کہ حضرت خباب بن الارت کو لٹا دیا گیا ہے دہکتے ہوئے انگاروں پر، اب جو کچھ بیت رہی ہے اس کا تصور کیجئے. یا حضرت بلال کو گھسیٹا جا رہا ہے تپتی ہوئی پتھریلی زمین پر، جو کچھ ہو رہی ہے اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. جھیل اور برداشت کرو، حق کے لیے، صداقت کے لیے. سب سے بڑا حق توحید ہے، لہذا ان کی زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں احد احد احد، جھیل رہے، برداشت کر. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، یہ باس جب واحد آتا ہے تو اس کے معنی جنگ ہوتے ہیں. جنگ کے وقت صبر کر سکیں، جھیل سکیں، برداشت کر سکیں، پیٹھ نہ موڑیں، گردن کٹانے کے لیے تیار ہو. یہ وہ انداز ہے جو سورہ صف میں آیا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کانہم بنیان مرصوص. محبوب خدا کون ہے؟ اللہ کو تو محبوب ہے اپنے وہ بندے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر، گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. یہ ہے ہائیسٹ گڈ اسلام کا، یہ چوٹی ہے، یہ معراج ہے. اس درخت کی تمثیل حضور نے ایک مرتبہ ایک حدیث میں دی ہے، اس لیے میں نے اس کو بلڈ اپ کیا تھا. حضور نے فرمایا وہ ذروت السلام منہ الجہاد فی سبیل اللہ. یہ جو درخت کو اگر ہم قیاس کریں اپنے دین کو تو دین کی جڑ کیا ہے؟ کلمہ شہادت ہے. اس کا تنہ کیا ہے؟ نماز اور زکاة ہے. چوٹی کیا ہے؟ وہ ذروت السلام منہ الجہاد فی سبیل اللہ. چوٹی جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ. تو یہاں وہی چوٹی ہے. والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس. اب اس پوری شخصیت کو ذہن میں لائیے. اندر نور ایمان سے منور ہے قلوب و اذہان, ہمدردی ہے, خدمت خلق ہے, خیر خواہ ہے نوع انسانی کا. اس میں جو بھی کچھ اپنے سے ہو سکتا ہے کر رہا ہے, اپنا مال خرچ کر رہا ہے, اللہ کے حقوق ادا کر رہا ہے, نماز و زکات پر کاربند ہے, معاملات انسانیہ میں جو عہد ہو جا رہا ہے اس کو پورا کر رہا ہے, حق کے لیے, صداقت کے لیے قربانیاں دے رہا ہے. یہ پوری انسانی شخصیت آئی, کردار نگاری کا بہت اعلیٰ نمونہ ہے. اور اس کے بعد فرمایا اولئک الذین صدقوا, یہ ہے وہ لوگ کے جو سچے ہیں. واولئک هم المتقون, اور یہ ہے جو متقی ہے. تمہارا تصور تقویٰ کچھ اور ہے, کچھ ظاہری لباس کی وضاحت, کچھ یہ جو انداز ہے, بس اس سے تم نے تقویٰ کو متعلق سمجھا ہے. حقیقت تقویٰ یہ ہے, حقیقت پھر یہ ہے. واقعہ یہ ہے کہ مجھے چونکہ بہت احساس رہا کہ بہرحال آج کیونکہ ہمارے منتخب نصاب کا یہ درس ہے, بہت مرتبہ اس سے پہلے ہمارے بہت سے احباب نے اس کو سنا بھی ہوگا, تو میں نے جلدی میں اس کو ختم کیا ہے, ورنہ یہ جی چاہتا تھا کہ اس کے ایک ایک ٹکڑے پر مفصل گفتگو ہوتی. بہرحال یہ قرآن مجید کے علم و حکمت کے اہم موتیوں میں سے ہے یہ آیہ پر. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر.